احسان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ مومنون کی تفسیر اور معارف کے حوالے سے آج ہم اپنی چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ ماہ مبارک کے صیام جب داخل ہوتا ہے تو یقیناً شروع کے کچھ ایام کے جن میں معمولاً ہماری کھانے پینے کی روٹین تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے، چند ایک روز ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ماہ مبارک کے صیام بڑی آہستگی سے گزر رہا ہے، لیکن یہ پربرکت ماہ اپنی پربرکت ساعتوں سمیت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں جب آخری ایام آتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے منسوب یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا یہ مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ اس ماہ مبارک میں جہاں قرآن سے انس کی کیفیات ایجاد ہوتی ہیں، انسان مادی تعلقات سے منہ موڑ کر پروردگار کی طرف اپنے رجحان کو پیدا کرتا ہے، اپنے تمایل کو پیدا کرتا ہے، وہیں پر اور بہت ساری برکات اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ مختصراً یعنی یہ بات کہی گئی ہے روایات میں کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکا تو گویا اس کے لیے پورے سال میں دوبارہ مغفرت کا سامان مہیا کرنا سخت ہو جاتا ہے۔ میں صرف چاہتا یہ ہوں کہ چند دقائق آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بات کہ ہمیں ماہ مبارک کے صیام میں، ماہ مبارک کے رمضان میں، ہر لمحے اپنی مغفرت کی طرف اور اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ میں خاص طور پر ریکمینڈ کروں گا، خاص طور پر چونکہ معمولاً ہمارے ہاں ذرا سستی واقع ہو جاتی ہے، بالخصوص دعائے مبارک یہ ابو حمزہ صومالی کے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو تعلیم فرمائی۔ دیکھیے، چونکہ دعا طولانی ہے لہذا ذرا سا اس کا پڑھنے میں تامل ہو جاتا ہے۔ میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ پوری نہیں بھی پڑھ سکتے دعا، صرف ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی سی دقت اور تھوڑی سی تدبر کے ساتھ مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اس دعا کے مطالب اور معارف آپ کے قلب کو انشاءاللہ پروردگار سے وصل کریں گے۔ اور اسی طرح سے قرآن، میں نے عرض کیا کہ کثرت سے پڑھنے کی بجائے کوشش یہ کریں کہ ٹائم زیادہ لگائیں قرآن کے ساتھ، یعنی مطلب فرض کیجئے کہ آپ نے جو ایک ڈیڑھ یا دو یا تین گھنٹے کئی جز جو ہے وہ تلاوت کرنے میں صرف کرنے ہیں، اس سال تھوڑی سی کوشش کیجئے گا کہ کثرت کے بجائے وہی ٹائم آپ قرآن کریم کو سمجھنے پر لگائیں، قرآن کے تراجم کی طرف اور اس کے مطالب کی طرف توجہ فرمائیں، جہاں مطلب آپ کے لیے سمجھ میں نہ آ رہا، آن لائن بھی تفاسیر موجود ہیں، ان کی طرف مراجعہ کریں، اور بعض ہم اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو علماء سے مراجعہ کریں اور قرآن سے دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ خوب، پروردگار مومنون کی یا مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ پروردگار نے، وَلَقَدْ، میں نے آپ کو جیسا شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ قد افلح المؤمنون، یہاں پر قد جب کہا جاتا ہے تو قد سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک قسم موجود ہے. اب یہاں پہ لام جو آ رہا ہے لقد، لام لام تاکید ہے، یعنی مزید تاکید کے ساتھ دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اتنا ہی تاکید کے ساتھ جتنا اوپر گفتگو کی ہے اتنی ہی تاکید کے ساتھ گویا قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، من سلالۃ من طین. طین بنیادی طور پر جو ہے وہ مٹی کو کہتے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور کئی مرجعوں پر آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کو دیکھا ہوگا کہ جیسے شیطان جو ہے جب اس کو خلق کیا گیا اور بعد میں جب اس کو انسان کو جب خلق کیا گیا اور تمام ملائکہ کو یہ کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں، تو اس وقت بھی جو شیطان تھا اس نے جو کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. خوب، انسان کو مٹی سے پیدا کیا لیکن مٹی میں سے بھی کیسے، یعنی ہم جو، اب یہ ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے جو ہے وہ نوجوان جو ہیں وہ کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ مٹی میں سے، یعنی آیا اس مٹی سے، ایک جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے معمولاً جب ہم یہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے خلق کیا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مٹی یہاں پر ہم نے لی اور اس مٹی سے ہم نے کوئی مجسمہ بنا دیا، یعنی معمولاً اس طرح کا ایک کانسیپٹ ہمارے سمجھ میں آتا ہے. اس مقام پر آ کر جو قرآن کہہ رہا ہے من سلالۃ من طین، یہ اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا یعنی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں پر. کہ دیکھیں، ایک جگہ پر قرآن جب کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بنانے کا جو معنی پیدا ہوتا ہے عام طور پر وہ ایک جنرل چیز کی طرف اشارہ ہے. اب اس جنرل چیز میں سے بھی اسپیسیفائڈ آپ کو چاہیے کہ مٹی سے کیسے بنایا یا کس کیفیت کے ساتھ بنایا، تو یہاں پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ من سلالۃ من طین. دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک لفظ جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ ہے یہی سلالہ. سلالہ کا جو اصل یہ مصدر ہے یہ سین لام لام سلہ. اس کے اصل جو معنی ہیں سلہ کے، وہ مراد ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں سے کھینچ کر نکالنا، یعنی ایکسٹریکٹ کرنا معمولاً، یعنی تقریباً ایکسٹریکٹ. لیکن عربی میں ایک مثال جو مثلاً دی جاتی ہے وہ مثال کیا دی جاتی ہے کہ جیسے نیام میں سے تلوار کو نکالنا کھینچ کر. اب نیام کی جو مثال دی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے، یعنی کیسے کسی چیز کے اندر سے کوئی چیز. شاید اس سے بہتر مثال اگر دی جاتی سلالہ سے جو مراد تھی، جیسے فروٹ کے اندر سے اس کے جوس کو نکالنا. یہ جو کیفیت ہے کہ کسی چیز کے اندر سے اس کے رس کو نکالنا، اس رس کا استخراج کرنا، یہ سلہ کہلاتا ہے. اور اسی سے سلالہ اس نتیجے کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز، وہ ایکسٹریکٹڈ مادہ جو ہوتا ہے جو اس سے نکالا گیا، یہ جس کو ہم اور آپ جوس کہتے ہیں. خوب، اسی طرح سے اسی مادے سے سلہ ہے. سلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ سین کے اوپر زبر ہے، وہ سین کے اوپر پیش. ایک بیماری، یعنی کیسی بیماری، کہ اب عربی میں دیکھیے ہمارے ہاں فالج کہا جاتا ہے، عربی میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن معمولاً مفلوج آدمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سل استعمال کیا جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جانا کے معنوں میں جو آتا ہے. ڈھیلا پڑنے کے معنوں میں بنیادی طور پر کیا ہے کہ جب کسی مسل میں سے قوت نکل جائے. مثلاً اب میرے ہاتھ کے مسلس میں سے اگر قوت ختم ہو جائے تو میرا ہاتھ ڈھلک جائے گا، ڈھیلا پڑ جائے گا. یہ جو قوت اندر سب، دیکھیے قوت کہاں ہے، یقیناً میرے مسلس کے اندر، جو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر سے، اس مسلس کے اندر ایک پاور ہے. اگر یہ پاور اس میں سے نچوڑ لی جائے، نکال دی جائے، تو اس کیفیت کے بعد جو میرے ہاتھ کی کیفیت ہوگی وہ سل ہے. بس سلالہ جب کہا جاتا ہے تو بیسیکلی دیٹ از دا ایکسٹریکٹڈ مٹیریل، نچوڑ، کسی چیز کے اندر سے اس کا جوس نکالنا. اب بیسیکلی، اب دوبارہ سے میں پلٹتا ہوں اس بات کے، جب دیکھیں کسی چیز کا بھی ایسنس جو ہے، ایسنس بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، ایسنس جس کے لیے لفظ عصارہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں اور فارسی میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات، یہ عصارہ مثال میں آپ کو اس کی مثال ایک اور چیز سے دوں، جیسے گوشت میں سے یخنی نکالنا. اب یہ جو یخنی والی کیفیت ہوتی ہے, آپ دیکھیں بیسیکلی یخنی کے پروسیس میں کیا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ گوشت کے جتنے بھی غذائی اجزاء ہیں ان کو ابالنے کے ذریعے سے اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے, اس کی ہڈیوں تک کے اندر سے جو اس کا جوس ہے وہ ابالنے کے پروسیس سے, بوائلنگ کے پروسیس سے اس کو اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے. تو اب یخنی میں جو چیز ہمارے پاس آتی ہے, بعض اوقات یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یخنی نکل آتی ہے تو گوشت تقریباً بیکار ہو جاتا ہے یا اتنا یوزفل نہیں رہتا, جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یخنی ہوتی ہے. اسی طرح سے کسی بھی چیز کا جو ایسنس ہے, اب اگر یہ بات تھوڑی سی ہماری سمجھ میں آ جائے تو مٹی سے بننے کی انسان کی, دیکھیں میں واقعاً تعجب کرتا ہوں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور کس قدر علمی گفتگو کی ہے قرآن کریم میں کہ ان تمام چیزوں کے جواب جو ہے موجود ہیں. یعنی ایک وہ جو عوامانہ ہماری ذہنیت اور ایک عوامانہ جو ایک ہمارے ذہن میں شکل بن سکتی تھی مٹی سے انسان کو بنانے کی, کہ جی مثلاً روایات ہیں, اب دیکھیں جو روایات ہیں ان کو ہم انہی تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان کو ایک ریویو اور کر سکتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے, مٹی کا گوندھنا یا مٹی کی ایک خاص کیفیت کو بیان کرنا, جیسے آپ نے کہیں کسی ترجمے کھنکنے والی مٹی پڑھا ہوگا, ان تمام چیزوں سے کسی خاص اسپیسیفک ایریا کے اوپر جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا. اب یہاں پر جو بات کیا جا رہا ہے, اگر مٹی, اب جب آپ مٹی کی بات کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مٹی سے مراد جتنے بھی ہمارے پاس منرلز ہیں یا جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, ہیلیم سے آپ شروع کریں اور پھر آگے جاتے جائیں, جتنے بھی جو ایلیمنٹس ہیں ان تمام, یعنی آپ دیکھیں ایک ذرے سے آپ شروع کریں, ایک وہ ذرہ جس میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹون ہے, سے لے کر اب آپ اوپر شروع کریں, جاتے جائیں جہاں تک مرضی چلے جائیں, تو جو بھی ایلیمنٹس دریافت ہوئے, جو ہونے والے ہیں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر وہ ایلیمنٹ جو دنیا میں دریافت ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ, کوئی نہ کوئی یعنی اماؤنٹ جو ہے وہ انسان کے بدن میں پائی جاتی ہے, چاہے وہ بہت, یعنی ہمارے بدن کے اندر جو ہے وہ آئرن بھی موجود ہے, ہمارے بدن کے اندر کاپر بھی موجود ہے, ہمارے بدن کے اندر جو ہے وہ سونا بھی موجود ہے, ایک اسپیسیفک فارم میں اور ایک اسپیسیفک جو تعداد یا مقدار ہے اس کے اندر موجود ہے ایوری ایلیمنٹ. اب دیکھیں ایوری ایلیمنٹ جب کہا جا رہا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم مٹی سے مراد یعنی وہ تمام ایلیمنٹس خاک کی صورت میں, ذرات کی صورت میں ہم تصور کر لیں, تو جتنے بھی ہیں ان سب کا ایکسٹریکٹڈ انسان کو بنایا گیا, یعنی مٹی سے ایک ایسی چیز کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے کہ ایوری ایلیمنٹ آف جو خاک ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. میرے خیال سے شاید آج سے 1400 سال پہلے یہ بات لوگوں کے سامنے سے کیسے گزر جاتی ہوگی, لوگ اس کو کس عقل اور کس فہم کے ساتھ درک کر کرتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, ہم کبھی اس چیز کو درک نہیں کر سکتے, لیکن آج اپنی سائنٹیفک عقل کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا اور درک کرنا ایک اپنے طور پر مرحلہ ضرور ہے, اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان یہ سوچے کہ یہ چیز سمجھاتی ہے کہ خالق انسان کا کون ہے, بنانے والا کون ہے, جو اتنی محکم انداز سے بات کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے خلق کیا ہے. تو اب مٹی کے ایسنس سے مراد یہ کہ ارتھ کا ایسنس کیا, اینی ایلیمنٹ فاؤنڈ ان دس ارتھ, اس کا جو ایسنس ہے, اس کا جو نچوڑ ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. اب لازمات ہے اس کی جو مختلف اماؤنٹ ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کنسیڈر کیا اس کا نتیجہ انسان کی صورت میں ظاہر ہوا. اب پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارے بیسک, بالکل بیسک کمپوننٹ کی بات جو کی گئی ہے, وہ کمپوننٹ ہمارا کیا ہے کہ مٹی. اب اس سے بھی البتہ ایک بحث ہے یہاں پر کہ مٹی سے مراد اگزیکٹلی یہ والی مٹی ہے جو کہ ہمارے ارد گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے, یا مٹی سے بنیادی طور پر مراد جو ہے وہ خاک کی اور یعنی دنیا میں پائے جانے والے میٹر کی اینی فارم, یعنی اس میں چاہے وہ لکوڈ ہو, چاہے وہ سالڈ ہو, چاہے وہ گیسیس فارم میں ہو, سب کو مراد لیا جائے تو شاید دوسری جو بات کی گئی ہے یعنی تمام کی تمام ارتھ کے اوپر پائی جانے والی چیزیں ہیں, یعنی تین سے مراد ارتھلی ایلیمنٹ یا دنیاوی ایلیمنٹ جن کو کہا جائے وہ مراد ہے. اب اگر اس کو لیا جائے تو ان سب کا ایسنس, ان سب کا نچوڑ انسان کے اندر موجود ہے. اب یہ جو بات کی گئی ہے یہ کون سی ہے, یہ وہ ٹیکنیکل انسان کی بلڈنگ ہے یا ٹیکنیکل سٹرکچر ہے یا ٹیکنیکل انسان کی کمپوزیشن ہے جس کو بیان کیا گیا. خوب, ہم نے انسان کو اس سے بنایا, پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, اس کے بعد ہم نے انسان کو نطفہ, جعلناه قرار دیا نطفہ, في قرار مكين, اس کے بعد کا مرحلہ ہے. ہم نے انسان کو نطفہ بنایا, اس کے بعد نطفہ قرار دیا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نطفہ قرار دیا, نطفے کے بارے میں تقریباً تمام علماء نے اس کی بر بحث کی ہے, اور اس نطفے سے بظاہر جو مراد لی گئی ہے وہ تھوڑا سے پانی کو کہا جاتا ہے, اور معمولاً جو پانی صاف ہو یعنی گدلا نہ ہو اس کے لیے لفظ یعنی ٹیکنیکلی اس کے لیے ہے. لیکن آپ اور ہم متوجہ ہیں کہ نطفے سے جو مراد ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے. نطفے سے ہی مراد جو ہے, اب دیکھیں اس کو غور کیجیے گا, مرد اور عورت دونوں کے اندر ان کے اپنے باڈی کا جو ایسنس ہے یعنی پوری باڈی کا جو ایک نچوڑ ہے وہ نطفے کی صورت میں ظہور کرتا ہے. یعنی خود جو پیچھے سلالہ کہا گیا ہے تین سے, وہ ایکچوئل فاؤنڈیشن ہے, وہ ایکچوئل اسٹرکچر ہے یا ایکچوئل ایلیمنٹ جو ہے وہ انسان کے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. نطفے کے حوالے سے جو کہا بھائی کہیے گا بات وہ کیا ہے, نطفے سے مراد جو ہے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت ہی تھوڑا پانی. اب یہ تھوڑا پانی اس سے اگزیکٹلی آیا نطفے سے مراد جو ہے وہ ہم یہ لیں گے کہ نطفے سے آیا مراد جو ہے وہ صرف مرد کا جو یعنی جو اسپنز ہوتے ہیں وہ مراد ہیں یا صرف خاتون کے ہیں, تو نہیں. اس کا اب دیکھیے گا ٹیکنیکلی جو یہاں پر بات چل رہی ہے وہ بات چل رہی ہے انسان کی ان جنرل. اب انسان ان جنرل میں کیا ہے, اے پارٹ آف انسان کا جو ہے وہ فرام فادر آئے گا اینڈ اے پارٹ آف اٹ فرام مادر آئے گا, اس کی مدر سے آئے گا, ماں سے آئے گا. ان دونوں کے وجود کے ایک طرح کے ایسنس کو نطفہ کہا جاتا ہے. اب باپ کی صورت میں وہ ایک ڈفرینٹ فارم میں ہے, ماں کے بدن میں ایک ڈفرینٹ فارم میں ہے, لیکن ابھی اٹ از ناٹ کمپلیٹ. لیکن جیسے ہی یہ نطفہ یعنی اپنے جیسے کہنا چاہیے کہ یہ ایسنس, یہ جو آب ہے, یہ جو تھوڑا سا پانی ہے, اب دیکھیے بہت تھوڑے سے پانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب اس کی کیفیت کو انسان اگر سائنٹیفکلی بیان کرنا چاہے تو وہ اتنے تھوڑے پر چلا جاتا ہے جتنے تھوڑے کے اوپر سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ یا ایک اسپیسیفک نمبر آف سپرمز جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور پھر ایگ کے ساتھ میٹ کرتے ہیں. جیسے ہی یہ میٹ کرتے ہیں, جیسے ہی یہ دونوں آ کر ماں کے رحم میں میٹ کرتے ہیں, یہ جو پہلی ان کی فارمیشن ہے یعنی ہاف فرام فادر اینڈ ہاف فرام مدر, یہ جیسے ہی آپس میں مل کر جو چیز کریٹ ہوتی ہے دیٹ از نطفہ. اسے کہتے ہیں نطفہ جو پہلی, جس کو ہمارے ہاں ایمبریو کہا جاتا ہے غالباً میڈیکل کی اصطلاح میں. ہو سکتا ہے میں یہاں پہ کچھ اشتباہات کر دوں چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی میڈیکل کی جو ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں اس میں بتا سکوں کہ یہ ایگزیکٹلی اس کو کیا نام دیا جاتا ہے. لیکن ایگ اور سپرم جہاں پر پہلی ان کے درمیان میں فیوژن ہوتی ہے, یہ ملتے ہیں آپس میں اور ان کے ملنے سے جو چیز کریٹ ہوتی ہے دیٹ از نطفہ. اب دیکھیے اس نطفے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفہ, ہم نے انسان کو. دیکھیے اگر اس سے پہلے نطفے سے مراد ہم یہاں پر صرف باپ کی باڈی کا حصہ لے لیں یا ماں کی باڈی کا حصہ لے لیں دیٹ از ناٹ کمپلیٹ ہیومن, ٹھیک ہے نا. ہاف فرام مدر ہے, ہاف فرام فادر ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, یعنی باپ کے باڈی سے نکلنے والے مادے کو نہیں کہا گیا, ماں کے رحم میں بننے والے مادے کو انسان نہیں کہا گیا, اس کو نہیں کہا گیا. ثم جعلناہ, ہم نے انسان کو قرار دیا نطفہ. اب یہ ہیومن پوری طرح سے کہاں بنتا ہے, نطفے کے جگہ پر, کہ جب اسپرم اور ایگ آپس میں آ کے فیوز کرتے ہیں اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے انسان کی کریشن کا. لیکن اس کریشن کے لیے بھی یعنی نطفہ جہاں بن رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا, کہا فی قرار مکین. مکین مکان سے ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر اس کو قرار, قرار سے مراد آپ تقریباً جو ہمارے ہاں اردو میں بھی بعض اوقات لیا جاتا ہے کسی ایک متحرک یا ڈسٹرب حالت کے مقابلے پر جو قرار کا معنی لیا جاتا ہے, جس میں ٹھہراؤ ہو, جس کے اندر سکون پایا جاتا ہو, اس چیز کو لیا جاتا ہے. اس ایگزیکٹلی یہاں پر قرار سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, قرار سے مراد یہاں پر ویسی ہی جگہ جہاں پر آ کر وہ ایک جسے کہنا چاہیے اضطراب کی کیفیت سے خارج ہو کر جو کسی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے, سکون کی حالت میں آ جاتا ہے, رک جاتا ہے, جس کو ہمارے یہاں بھی قرار کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے, کہتے ہیں جی میرے دل کو قرار آ گیا یعنی سکون آ گیا. مکین ایک خاص جگہ کے اوپر یعنی ایک اسپیسیفک پلیس کے اندر ہم نے اس کو اس اضطرابی حالت سے نکالنے کے بعد, بلکہ کس میں یعنی ایک جہاں جیسے کہتے ہیں ایک سکون, ایک ٹھہر جانے والی کیفیت میں اس کو ہم نے قرار دیا. خوب اب اس کے بعد اب دیکھیں انسان کی فارمیشن کے مرحلے, پہلی آیت جو بیان کر رہی ہے وہ اس کے بالکل فاؤنڈیشنل، جو اس کی ابتدائی، جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے بالکل کہ کہاں سے انسان بیسیکلی، یعنی اس کا جو اوریجنل اسٹرکچر ہے یا جو اس کا اوریجنل فاؤنڈیشن ہے یا اس کی جو بالکل ابتدائی جو کریشن ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دوسری، اب فزیکل ورلڈ میں پہلا مرحلہ جہاں سے انسان شروع ہوگا وہ نطفہ ہے. نطفے کو قرار دیا ایک خاص جگہ پر، ثم خلقنا النطفۃ علقہ. اب یہاں سے ماں کے رحم کے اندر انسان کی کریشن کے جو سٹیجز ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. میں پھر عرض کروں گا، لازمات ہے میڈیکل سائنس اور اس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ بہتر درک کرتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. قرآن کریم نے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کیا، میں بھی انہی کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. نطفہ کنورٹ ہو جاتا ہے علقہ میں. علقہ بنیادی طور پر علق جو استعمال کیا گیا ہے، لقد خلقنا الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے. علق بنیادی طور پر جو کہا جاتا ہے کسی ایسے چیز کو جو کسی دوسری چیز کے ساتھ چپکی ہوئی ہو. معمولاً مثلا ہمارے حلق کے اندر جو ایک وہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے، اس کے لیے بعض اوقات علق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک لوتھڑا ہے جو کہ حلق کے ساتھ چپکا ہوا ہے. اسی طرح سے لیچ، اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے، جونک جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا جاندار ہے، کیڑا نما، جو معمولاً پانی میں پایا جاتا ہے، معمولاً بلیک کلر کا ہوتا ہے، جو کہ انسان کی باڈی سے خون کو یا کسی بھی جانور کی باڈی سے خون کو سک کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے منہ کو انسان کی باڈی یا کسی بھی جانور کی باڈی سے باقاعدہ چپکا لیتا ہے اور پھر وہ لٹکنے والی فارم میں آ جاتا ہے. یہاں سے میں اشارہ کروں گا تھوڑا سا کہ ہمارے ہاں بعض افراد ہیں، بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس کی طرف میں تفصیل سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ اس جگہ پر آ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں جونک، یعنی یہی لیچ، کہ ہم نے انسان کو لیچ سے بنایا. یہ میرے خیال سے جو سب سے زیادہ احمقانہ فکر ہو سکتی ہے اس اعتبار سے، وہ یہی ہے کہ انسان کسی چیز کے جو ہے وہ صرف ظاہری مطلب سے کوئی مطلب نکالے اور پھر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے، جونک کو علق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح کا، دیکھیں لفظ علاقہ عربی میں بیسیکلی جو کہا جاتا ہے علاقہ، وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ کو کہا جاتا ہے. یہ ہماری اردو میں ذرا جو کیا نام ہے اصطلاح ہے کہ ہم علاقہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ایریا لیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آیا اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو میں علاقہ جو ہے اس سے کیسے مراد جو ہے وہ کسی ایریا کو لیا گیا ہے. لیکن عربی میں بنیادی طور پر جب علاقتن کہا جاتا ہے تو علاقہ سے مراد ہے کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ، یعنی مجھے اس سے علاقہ ہے. مجھے اس سے علاقہ کا مطلب یہ کیا ہے کہ میرا اس کے ساتھ، جیسے اردو میں لفظ تعلق استعمال ہوتا ہے، تعلق اور علاقہ کا جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے. تعلق سے کیا، آپ تعلق سے مراد ایریا تو نہیں لیتے، مجھے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تعلق سے مراد کیا، میری اٹیچمنٹ ہے. اس اٹیچمنٹ کی کیفیت کی وجہ سے جونک کے لیے علق کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ اٹیچ ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے کسی بھی چیز سے. یعنی جس طرح سے جونک چپکتی ہے، اس طرح سے چپکی ہوئی چیز یا اس طرح کی اسٹرانگ اٹیچمنٹ کا نام علاقہ ہے. اسی طرح سے اب جب کہا گیا کہ ہم نے اس کو علاقہ میں خلق بنا کنورٹ کیا یا اس کو قرار دیا، یا جب اللہ تعالیٰ مثلا جیسے سورہ مبارکہ میں علق میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو علق سے خلق کیا، تو علق سے وہاں پر مراد جونک نہیں ہے. یعنی خدا نہ خواستہ، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان کسی ایک سٹیج میں جونک بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر جونک سے جو ہے نا وہ یا لیچ بنتا ہے پھر کوئی چیز ہے. اس طرح کا جو بھی خیال ہے میرے حساب سے وہ فاسد اور فاسق خیال ہے. مراد یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے جونک چپٹ جاتی ہے اور جونک کی کیفیت ہوتی ہے اٹیچڈ، اس طرح سے. اب ایک ہم بہت آسان ترجمہ کریں تو لوتھڑا اردو میں جو کہا جائے گا، ایک ایسا لوتھڑا کہ جو چپکا ہوا ہوتا ہے. اب سائنٹسٹ جو بھی ہیں، تھوڑے بہت ہم نے بھی اس کے اوپر چیزوں کو سٹڈی کیا اور دیکھا، لیکن لازمی بات ہے میں وہ نظر نہیں دے سکتا جو کہ میڈیکل ایکسپرٹس کی نظر ہے، جو کہ اس فیلڈ کے خاص ماہرین ہیں، وہ اس سے زیادہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو تھوڑا بہت ہم نے سٹڈی کیا یا تھوڑا بہت جو ہے کتابوں کو دیکھا یا کچھ ڈاکیومنٹریز کو دیکھا، تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ انسان نطفے کے بعد جس فارم میں آتا ہے وہ اسی طرح کی ایک گوشت لٹکی ہوئی حالت جو ہوتی ہے اس فارم میں آ جاتا ہے. پھر ہم نے کیا کیا، اس نطفے کو علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے خلق کیا اس علقہ کو مضغہ کی شکل میں. مضغہ کیا ہوتا ہے؟ مضغہ کے بارے میں جو ہے علماء نے جہاں پر بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مضغہ ایک گوشت، ابھی تک جو ہے وہ لوتھڑا، خون کے لوتھڑے والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ علقہ میں ہے، لیکن جہاں گوشت کی کیفیت، بعض جگہوں پر میں نے کتابوں میں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ گوشت کا اتنا چھوٹا سا ایسا ٹکڑا جس کو منہ میں ڈال کے چبایا جا سکے، اصل معنی وہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ فرما کے، یعنی اس جیسی کیفیت میں ہم نے گوشت کے، یعنی جو خون کا لوتھڑا تھا اس کو ہم نے گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اس کو خلق کیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس کے بعد ہم نے اسی، یہ جو گوشت نما ایک چیز تھی اس کو خلق کیا ہم نے، یا اس کو کنورٹ کیا، یا اس میں سے ہم نے چیز کو بنایا. کس چیزوں کو؟ عظام. عظام کہتے ہیں ہڈی کو. خوب، ہڈی کے بن جانے کے بعد فقصونا العظام لحما. دیکھیے اب یہ جو ایک ایک چیز کا نام اللہ تعالیٰ مختلف لے رہا ہے اس سے، اب دیکھ لحم استعمال کیا، بس مضغہ بنیادی طور پر گوشت نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہاں پہ کلیئر کروں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو جو اپنے یعنی ترجمے کے ایکسپریشن میں جب لفظ استعمال کرتے ہیں، مضغہ کی اسٹیج کے اوپر بنیادی طور پر مثال دی کہ جیسے گوشت کا ٹکڑا، اسی طرح سے وہ جو دیکھنے میں لگتا ہے تو وہ گوشت کے ٹکڑے جیسا لگتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی گوشت. لحم نہیں ہوتا، اٹس ناٹ ایگزیکٹلی گوشت، یہ گوشت کی فارم میں نہیں ہوتا، گوشت جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بعد میں کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں، وہی چیز ہڈیوں میں. ہڈیوں میں کنورٹ ہونے کے بعد، یعنی انسان کے اندر پہلے ہڈی بن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ ہڈی کی فارم ہے، اب یہ ہڈی کی جو فارم ہے یہ انسان کا وہ اسکیلیٹل اسٹرکچر ہے کہ جو اس اسٹیج میں آ کر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے جس کو کہنا چاہیے. اور پھر جیسے ہی وہ اسکیلیٹل اسٹرکچر انسان کا کریٹ ہوتا ہے، فکساؤنا، اب یہ کساؤ کا جو مادہ ہے کسوام، یہ بنیادی طور پر کپڑے پہننے، جسی سے لفظ کسا ہے، حدیث کسا یقیناً آپ سب نے پڑھی ہے، میں نے جیسے کسا کا ہوگا آپ کا ذہن فوراً کسا اور حدیث کسا کی طرف گیا ہوگا، چادر کے معنی میں، یعنی جیسے چادر یا کپڑا اوڑھا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، اسی وجہ سے یعنی کپڑے کے لیے بھی اسی سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسا سے کو چادر اسی لیے کہتے ہیں، وہ چیز جو کہ اوڑھی جائے، کسی چیز کے اوپر ڈھانپی جائے. تو فکسونا العظام لحما، ہم نے گوشت کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر گوشت کو اسی طرح سے چڑھا دیا جیسے سمجھ لیں ہم اپنے بدن کے اوپر کپڑا پہنتے ہیں یا چادر ڈھانپتے ہیں، یعنی ہڈیوں کے سٹرکچر کے اوپر. پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ ہم نے اصل جس کو اب ہم گوشت کہہ رہے ہیں وہ گوشت یہاں پر ہے، لحما، ہم نے اس کے اوپر لحم چڑھا دیا. اب جیسے ہی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اب یہ ایک خاص فارم میں آ گیا جس کو کہتے ہیں کہ پورا تقریباً جو ہے بچے کی ایک فارم یا ایک شکل جو ہے وہ یہاں پر بنیادی تیار ہو گئی. اب اس کے اندر بحث ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں 4 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو روایات میں بھی آیا ہے وہ 4 مہینے. اب یہ میڈیکل ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں تک انسان کی جو ماں کے پیٹ کے اندر بنیادی اسٹرکچرل فارمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. خوب، اب اس کے بعد کا مرحلہ، اس سے لیکن میں تھوڑا سا پیچھا ہوں گا کیونکہ ثم انشأنا خلقا آخر، یہاں پر ایک بحث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں. میری اسٹڈیز میں گزرا ہے، میں نے کتابوں میں باقاعدہ پڑھا ہے، لیکن میرے ذہن میں اس ڈاکٹر کا نام نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے کہ فرانس کا کوئی ڈاکٹر تھا کہ جو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کی ایک وجہ اس کی یہ آیت تھی کہ اس نے اس آیت کو پڑھا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کی جو فیلڈ تھی بنیادی طور پر وہ اسی، یعنی انسان کی جو ماں کے رحم میں فارمیشن ہے اس کے حوالے سے اس کی ریسرچ تھی. تو وہ کہتا ہے کہ انسان نے، لازمات ہے کہ اب دور جدید میں آ کر بڑی بڑی مشینیں بنائی ہیں اور بڑی بڑی اس نے ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں جس سے ماں کے پیٹ کے اندر مختلف چیزوں کو، مختلف شکلوں کو جو ہے وہ دریافت کیا جا سکتا ہے، ان کی ڈینسٹی وغیرہ وغیرہ ہر چیز کو دریافت کیا جا سکتا ہے. کا اس سے پہلے بھی، لیکن یقیناً انسان کی زندگی میں یہ جو تجربہ ہے سخت کا، یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اور میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ مختلف اسٹیجز پر بچوں کو جو ہے وہ دیکھتے آتے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک جرنل جو انسان کی جو ہے وہ خلقت کے حوالے سے ایک آئیڈیا جو ہے وہ ڈیولپ تھا، اور وہ آئیڈیا یہ ڈیولپ تھا ابھی تک، یعنی وہ کہتا ہے صدیوں سے جو کانسیپٹ چلا آ رہا تھا وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان کے اندر پہلے گوشت بنتا ہے، اور یعنی انسان سمجھ لیں پہلے گوشت کی فارم میں آتا ہے اور پھر اسی گوشت کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں۔ وہ کہتا ہے صدیوں سے، اور ہم ایون اتنی سائنٹیفک ترقی ہونے کے باوجود بھی جو انسان کا نظریہ تھا وہ یہی چلا آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئیں اور بہت یعنی دقیق کام ان پر ہونا شروع ہوا، مشینریوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ایک روز اور ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں بچے کی ڈیولپمنٹس کے اوپر کام کیا گیا اور اس پہ دیکھا گیا، تو 1400 سال کے بعد، اب میں 1400 سال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں قرآن کے اعتبار سے، ورنہ یعنی کئی ہزاروں سال سے انسان کے جو ایک فکر چلی جا رہی ہے اس کے مقابلے پر یہ دریافت ہوا اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بعد، یہ بات پتہ لگی کہ نہیں، پہلے انسان کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں بنتی ہیں، اس کا جو ہے وہ اسکیلیٹل اسٹرکچر بنتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر گوشت آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنے ہزاروں سالوں سے انسان کوشش کر رہا تھا، اس کو یہ بات نہیں پتا تھی، بلکہ اس کا عقیدہ یہ تھا، اس کی اسٹڈی یہ تھی، اس کی ریسرچ یہ تھی کہ پہلے انسان گوشت کی فارم میں آتا ہے اور اسی گوشت کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں۔ کہا ہم نے اتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی، اتنے ہم نے انسٹرومنٹس بنائے، اتنی ہم نے مشینیں بنائیں، تب جا کر ہم پر یہ راز کھلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے اس کا اسکیلیٹل اسٹرکچر بنتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ تو جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو وہ حیران رہ گیا، کہہ رہا کہ کیسے ممکن ہے، انسان نے اتنے تجربات، اتنی اسٹڈیز، اس کے بعد اتنی مشینیں بنانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد جس حقیقت کو اتنے سالوں کے بعد دریافت، یعنی اب آپ میڈیکل ہسٹری کو اگر اوپن کرتے ہیں اور میڈیکل ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو پراپر میڈیکل ہسٹری ہے وہ اٹس مور دین 3000 ایئرز، یعنی تقریباً یونان میں بھی 1000 سال تک جو ہے وہ میڈیکل کا ہمیں وہ ملتا ہے، سابقہ ملتا ہے، تو آج اتنے سالوں کو گزر جانے کے بعد اندازن یعنی سمجھ لیں کہ کئی ہزار، تقریباً 3000 سال کا ٹائم بنتا ہے، 2500-3000 سال کی میڈیکل ہسٹری میں انسان یہ بات دریافت نہیں کر سکا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں، اس کا اسکیلیٹل اسٹرکچر بعد میں بنتا ہے، اس کے بعد اس پر گوشت آتا ہے۔ تو قرآن نے بغیر کسی لیبارٹری کے، بغیر کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے، آج سے 1400 سال پہلے آپ کو کیسے بتا دیا کہ جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ پہلے اس کا اسکیلیٹل اسٹرکچر بنتا ہے، اس کے بعد اس پر گوشت چڑھتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کہا اتنا ڈیپ اگر کوئی ہستی انسان کو جان سکتی ہے تو وہ یقیناً خدا ہے، اور اسی سے قرآن کی حقانیت کے علاوہ قرآن کا جو علم اعجاز ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ خوب، اب یہ انسان کی بنیادی طور پر جو مٹیریل خلقت ہے وہ تمام ہو گئی، اب وہ ایک ایسی شیپ میں آ گیا جب اب اس نے گرو کرنا ہے، اور گرو کر کے بڑا ہو کر اس نے انسان بننا ہے، اور پھر اس کی زندگی کے باقی جو مراحل ہیں وہ طے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی، یعنی اب دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ گویا آدم کی خلقت کا وقت بھی آ رہا ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، کہ جب میں اس کو مستوی کر لوں، یعنی اس کو میں ایک مٹیریل فارمیشن میں لے آؤں، اس کا پتلا بنا لوں، یعنی اس کو ایک مٹیریل فارمیشن کے اندر لے آؤں، پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، اور پھر اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت اس کو سجدہ کرنا۔ اگزیکٹلی انسان کی اس فارمیشن کے بعد، ایک اس نے مٹیریل جو فارمیشن ہے اس کو حاصل کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد ہم اس کے اندر انشاء کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ایک اور خلق کو، ایک جدید خلقت کو، ایک دوسری خلقت کو۔ یہ جو بات یہاں پر کی گئی ہے انشأناہو خلقاً آخر، ہم نے اس انسان کو اس کے بعد جب وہ فزیکلی ایک چیز بن چکا ہے اور مٹیریلی ایک چیز کے طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے، اب یہاں سے ہم نے شروع کیا اس کی ایک خلقت جدید، ایک دوسری خلقت ہم نے اس کی شروع کی۔ عزیزان من، میں واقعاً رہبر معظم اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ جیسے علماء کو یعنی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کئی ہزار، جیسے یہ ہے اسی طرح سے فلسفے کے اندر کئی ہزاروں سالوں سے، سقراط اور ارسطو کے زمانے سے جو ہے وہ فلسفہ اور دیگر علوم جو ہے وہ انسان کو حیوان کے عنوان سے متعارف کروا رہے ہیں، حیوان ناطق، سوشل اینیمل، اس اینیمل فارمیشن میں سے، یعنی انسان کی حقیقت کو حیوانی اس سے باہر نکال کر اس کا تصور دینے والی جو شخصیات ہیں، یقیناً شاید اس سے پرانا بھی ہو، لیکن آج کے دور میں اس کو بڑے سٹرانگ طریقے سے آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ اور رہبر معظم دامت برکاتوں نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ اب بیان کیا ہے کہ اب دور جدید میں انسان کی اس کی حقیقی اور نئی ڈیفینیشن کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ نئی ڈیفینیشن یہ کہ انسان از ناٹ اینیمل۔ دیکھیے، اینیمل کے وہ بعض مراحل کو طے ضرور کرتا ہے، لیکن وہ چیز جس کو انسان کہا جاتا ہے دیٹ از ناٹ اینیمل۔ یہ سارے دیکھیے، انسان نے میٹر کا جو جسے کہنا چاہیے بے جان مرحلہ ہے، وہاں سے سلسلے کو شروع کرتا ہے، ایک مرحلے میں اس کی گروتھ کا کچھ حصہ جو ہے اٹس جسٹ لائک پلانٹس، پھر اس کے بعد وہ اینیملس میں کنورٹ ہوتا ہے، اور اینیمل فارمیشن میں آنے کے بعد اب اگر اس فارم میں اس نے اینیمل بننا ہوتا تو بات ختم ہو گئی ہوتی۔ اسی چیز نے گرو کرنا ہے، گرو کرنے کے بعد پیدا ہونا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے ایک لائف سائیکل کو پورا کرنا ہے، دیٹس اینڈ۔ لیکن یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ثم خلقناہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے یہاں سے اس کی ایک نئی خلقت کو شروع کیا۔ وہ نئی خلقت کیا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی روح کو پھونکا جائے کہ نفخت فیہ من روحی، جس روح کا نکیتا کا تعلق، جس روح کی نسبت پروردگار سے ہے، یعنی الہی روح کا انسان کے اندر پھونکا جانا۔ اب جب انسان کے اندر الہی روح کو پھونکا جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے پاس ایک بدن ہے جو کہ فزیکل ہے، ہاں، اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ انسان تقریباً تمام جانوروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سملیرٹیز جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن انسان آپ کو دیگر تمام حیوانات سے بالکل ایک مختلف چیز دکھائی دے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان بندر یا اس سے مختلف چیزوں سے مشابہ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بندر بعض دیگر جانوروں سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں نسبت میں انسان کے۔ انسان ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن انسان کی بھی باڈی سے ہٹ کر یہ جو روح انسان کے اندر ڈالی گئی ہے، اصل انسان کا تعلق یہ ہے۔ یہ جو کہا کہ ہم نے یہاں سے شروع کی، اس کے اندر خلق دیگر، ایک نئی خلقت ہم نے اس کے اندر انیشیٹ کی ہے، شروع کی۔ اب یہ جو انیشیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے کہ اس کی سواری ہماری باڈی ہے، لیکن یہ جو خلق جدید شروع ہوئی ہے، یہ جو ایک نئی خلقت، یہ جو نئی فارمیشن شروع ہوئی ہے، وہ ہمارے اندر اس روح کا پایا جانا ہے کہ جو ہمیں پروردگار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پس انسان کے لیے جو کہ رہبر نے لفظ استعمال کیا، آیت اللہ جوادی عاملی نے لفظ استعمال کیا، ہے یہ متاہلہ، یعنی متاہلہ کہ وہ انسان کے جس کے اندر الوہی جذبات موجود ہیں، یعنی جو الوہیت کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی طرف سفر کرنے کی قوت موجود اور قدرت موجود ہے، یعنی الہی جستجو کرنے والا زندہ موجود انسان ہے، اور جس انسان کے اندر اپنے الہ اور حقیقی پروردگار کی طرف سفر کرنے اور اس کی جستجو کا مادہ نہیں ہے، وہ اصلاً انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا جب ہم انسان کی ڈیفینیشن اس طریقے سے کرتے ہیں، ایک ایسا زندہ کہ جو الہی عکس رکھتا ہے، جو الہی اس کے اندر روح موجود ہے، کہ جو اس الہ کی طرف سفر کرنے کی اور اس الہ کی طرف اس کو لے جانے والی، اپنے پروردگار کی طرف لے جانے والی قدرت کے طور پر اس کے اندر موجود ہے، ایک ایسا جاندار جو کہ اس خود قوت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو جانور اور جانوروں سے ملانا غلط ہے، انسان اس سے ایک آگے کی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے زمین کے اوپر سے بیٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف اپنے سفر کو شروع کرنا، اور اسی یعنی جہاں تک اللہ نے انسان کی اس مٹیریل خلقت کی بات کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خلقت ہے اس کے اوپر ناز نہیں کیا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کے اندر یہ الہی جستجو والی، یہ الوہی روح والی بات کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس مبارک ہے اللہ، تبارک یعنی برکت دینے والا ہے اللہ، اور کیا ہے؟ احسن الخالقین ہے۔ انسان کی مٹیریل فارمیشن کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ افتخار نہیں کر رہا، اس کو بنا کر اپنے لیے باعث برکت یا باعث افتخار نہیں سمجھ رہا یا باعث غرور نہیں سمجھ رہا، لیکن جب وہ انسان کے اندر وہ روح ڈالتا ہے، بالکل دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہ گویا ویسے ہی دو سٹیجز ہیں کہ جیسے حضرت آدم کے لیے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم کے مٹیریل فارمیشن کو بنا کر وہ اذا سویتہو، جب میں اس کو مستوی کر لوں، اس کو ایک فارمیشن دے دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں، تو اب یہ جو سٹیج ہے کہ جہاں پر میں نے اس کے اندر روح کو پھونکا ہے، اب یہ انسان ہے، یعنی مٹیریل فارمیشن انسان نہیں ہے، وہ جو اس کے اندر روح ہے وہ انسان ہے۔ اسی طرح سے اگر میری زندگی کا پورا دائرہ مٹیریل چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے تو میں اصلاً انسان نہیں ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہوں۔ انسان کی ڈیفینیشن اس اینیمل جو فارمیشن ہے یا جو اینیمل سطح ہے اس سے اوپر کی ہے، اسی وجہ سے شاید کہ جہاں پر مولا کائنات جو ہے وہ حضرت کمیل امام کے صاحب اسرار صحابیوں میں سے آ کر امام سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا مجھے اپنے نفس کے بارے میں بتائیے اور اس کا مجھے معرفت بتائیے نفس کی، تو امام فرماتے ہیں کہ کمیل کون سے نفس کی بات کرتا ہے؟ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ مولا کیا نفس ایک سے زیادہ ہیں؟ تو پھر امام علی مقام یہاں پر جو ہے وہ چار طرح کے نفوس، نامیہ نباتیہ، حسیہ حیوانیہ، ناطقہ انسانیہ اور کلیہ الہیہ کے عنوان سے چار مختلف نفوس کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ان چار نفوس کا معنی کیا ہے، ایک نامیہ نباتیہ جو پودوں کے اندر ہے، حسیہ حیوانیہ جو کہ حیوانات کے اندر ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ناطقہ انسانیہ۔ اب جیسے ہی ناطقہ انسانیہ نفس ہی جدا گانا بیان فرما رہے ہیں امام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام کی اس حدیث کے اعتبار سے بھی حیوان کو چھوڑ کر حیوان کی سطح سے اوپر انسان ہے۔ پس جو بھی ابھی تک اپنے حواس خمسہ کے دائرے میں موجود ہے، جو اپنے حواس خمسہ سے باہر نہیں نکلا ہے، اپنی فائیو سینسز میں کھانوں پینوں سولوں کیا نام ہے سونگ لوں، گرمی سردی کے حوالے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں، اگر انسان اسی کے درمیان گھوم رہا ہے اور اس سے باہر ابھی نہیں نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بنا ہی نہیں ہے۔ وہ جو ثم انشأنا ہو خلقاً آخر کا مرحلہ ہے کہ وہ پوٹینٹیو حالت میں تو اس کے اندر موجود ہے لیکن ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی ہے۔ پس جب تک انسان اپنے اندر سے اس حیوانی درجے کو چھوڑ نہیں دیتا، لیفٹ نہیں کر دیتا، تب تک اس کے اندر سے انسانی کیفیت شروع نہیں ہوتی۔ لہذا اب ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ انسان نما چیز کہ جو اس درجے میں داخل نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو کہتے ہیں کہ مٹیریل معاملات کو چھوڑ کر اوپر کے مرحلے میں آئے، اور اوپر کے مرحلے میں آ کر اپنی عقل سے، اپنی فہم سے اپنے اوپر غور کرے اور یہ دیکھے کہ میں، میرا وجود جو اصل ہے وہ میری یہ باڈی نہیں ہے بلکہ اس سے پیچھے میری روح ہے، پھر جب اس روح کو ترک کرتا ہے تو اس روح کے ذریعے سے کہ چونکہ اس روح کے اندر جو ہے وہ الہی عکس اس کے اندر موجود ہے، تو وہ روح اس طریقے سے درک کرنا کہ وہ اس کو اس کے حقیقی الہ اور پروردگار کی طرف لے کر جائے، جہاں انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس کی انسانیت ایجاد ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ انسان کہلاتا ہے۔ بس ایسے بہت سارے افراد کہ جو مٹیریل اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کو انسان کہ، اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ یعنی جانور ہیں، بلکہ کہا بل ہم ازل، یہ حتیٰ پھر اس کنڈیشن میں جانور سے بھی زیادہ پستر ہو جاتے ہیں، اور جب جانور سے پستر ہوتے ہیں تو یقیناً وہ کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جو ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے، ابھی یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں آپ نے یقیناً بارہا سنا ہوگا کہ زائنس جو ہیں وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے لیے 1/3 آف دا پاپولیشن کو ختم کر دینا یا 1/2 آف دا پاپولیشن کو ختم کر دینا کوئی معنی نہیں ہے، اصل ان کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں کہ انسانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو ماری جائے گی۔ صرف اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حتیٰ وہ اپنی نو کے اوپر رحم نہیں کھاتے۔ دیکھیے کوئی بھی نسل، انسان حیوانات کی بھی، وہ اپنی نسل کے انقراض کی طرف نہیں جاتی، اس کو تباہ و برباد کرنے کی طرف نہیں جاتی۔ یہ ضرور ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، سانپ اپنے انڈوں کو کھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ان کی اینیمل انسٹنکٹ ہے، لیکن اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سانپ جب اپنے انڈے کھا رہا ہو تو وہ اپنی پوری کی پوری نسل کو برباد کر دے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ایک بھی سانپ باقی نہیں بچتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اپنی جگہ پر ہے کہ اس نے اس کے اندر یہ صفت رکھی، ضروریات اس کی اپنی جگہ پر ہیں، مختلف ابحاث، یعنی فرمایا کہ اگر سانپ جو ہے وہ اپنے انڈے نہ کھائے تو دنیا میں اتنے سانپ ہو جائیں کہ انسان پاؤں نہ رکھ سکے زمین کے اوپر، وہ مصلحت الگ ہے، جانور کی اپنی جبلت اپنی جگہ پر ہے، اس جبلت کے باوجود بھی کہ سانپ اپنے انڈے کھا رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنی نسل کو تباہ نہیں ہونے دیتا، اپنی نو کو تباہ نہیں ہونے دیتا، اپنی جو اس کی جنس ہے اس کو تباہ نہیں ہونے دیتا، لیکن واحد انسان ہے کہ جو اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے پوری پوری نو اور نسل انسانی کو جو ہے وہ خطرے کے دہان تک لے کر آ جاتا ہے اور خطرے میں ڈال دیتا ہے پوری پوری. جی آپ کبھی انشاءاللہ سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور اس طرح کے دنیا میں جتنے بھی خوفناک مراحل پیش آئے ہیں کہ جس میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مری ہے، جب آپ اس کے پیچھے جا کر تلاش کریں گے تو اکثر جگہوں پر آپ کو انہیں زائنس جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ ملیں گے. آج بھی دنیا میں جو یہ خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے چند لوگوں کے اپنی مٹیریل خواہشات کے وجہ سے ہے. آپ دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے فقر و فاقے کی کیفیت شدید ہو گئی ہے، ماہ مبارک رمضان آنے کے باوجود بھی لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ غریبوں کے منہ میں نوالا پہنچایا جائے، مسائل کو حل کیا جائے، رشوتوں کے بازار گرم ہیں، لوٹ مار کے بازار گرم ہیں، اقربا پروری کے بازار گرم ہیں. بہرحال ہم اس سارے سلسلے میں سوائے اس کے کہ پروردگار سے یہ دعا کریں کہ پروردگار جو تو اتنا رحیم اور رحمان ہے اور تیری مدد، دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے ہیں کہ پروردگار تیری مدد سریع طریقے سے پہنچنے والی ہے. بارِ الٰہی اس ماہ مبارک میں اور اس کی مبارک ساعتوں میں اپنی رحمت واسعہ اور اپنی غوث سری کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی صورت میں ہم تک پہنچا اور اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما اور اس کو اس طریقے سے پر کر دے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، عدل و انصاف سے اس کو پر کر دے دست امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اور خصوصاً شیخ ابراہیم زگزاکی کو بارِ الٰہی اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.